بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 دسمبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستانی قوم کا اجتماعی طرز عمل منافقت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. پچھلے دو جمعوں سے گفتگو جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت ایکٹ کے حوالے سے اور اس ضمن میں جو کنٹروورسی اس وقت پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اس کی وضاحت کی اصل حقیقت کیا ہے. مرض اصل میں ہے کیا؟ یہ ایک قانون کا انکار نہیں ہے، یہ مقام رسالت کا انکار ہے. اور مقام رسالت کا انکار اصل میں قرآن کا انکار ہے. اس وقت پاکستان میں جس نوع کی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، جو شرمناک صورتحال ہے، اللہ کا شکر ہے میں براہ راست اس سے استفادے سے تو محروم ہوں کیونکہ میرے پاس ٹی وی چینلز نہیں ہیں، لیکن سب دیکھتے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے خبریں پہنچتی ہیں، اطلاعات آتی ہیں کہ کس قسم کی گفتگو جو ہے وہ آج کل ہو رہی ہے، کس نوع کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں، کون سی زبان استعمال ہو رہی ہے، اور پھر کس ڈھٹائی کے ساتھ اس ملک کے جو وہ لوگ کے جن کے ہاتھ میں زمامِ کار ہے وہ عوام کا تیل نچوڑ رہے ہیں اور اپنے کھتے بھر رہے ہیں، کس جٹائی کے ساتھ. سیاسی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تو مرثیہ پہلے بھی کئی دفعہ کہا، اشارہ ہی کروں گا کہ اس حمام میں بھی سبھی ننگے ہیں بدقسمتی سے. ابلیس نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. سب کے سب جو ہیں وہ اسی کے زیر اثر نظر آتے ہیں. پاکستان میں بھی ابھی ایک لفظ کا استعمال بہت عام ہو گیا، منافقت ہے، یہاں منافقت ہے. حالانکہ نفاق ایک ایسی شے ہے جو انتہائی مذموم ہے، جس کا اس لفظ کا کسی کے لیے استعمال کرنا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ عام مفہوم اس کا یہ ہے کہ دوگلاپن دل میں کچھ اور ہے، منہ پہ کچھ اور، عمل کچھ ہے قول کچھ. اور آج کی سیاست تو نام ہی اسی کا ہے، ڈسیپشن، جھوٹ، دھوکا. لہذا عوامی مفہوم میں اس وقت پورا پاکستان جو ہے اس وقت منافقت کی لپیٹ میں. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. جو صورتحال ہے منافقت کی پہچان کے حوالے سے، میرا ذہن منتقل ہوا سورہ توبہ کا ایک رکوع ہے جس کی چند آیات میں نے آپ کو ابھی سنائی ہیں. ویسے تو نفاق کا مضمون قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے آیا، بڑی وضاحت سے آیا، خاص طور پر مدنی صورتوں میں. منافقانہ روش کیا ہوتی ہے، نفاق کی ہلاکت خیزی کیا ہے، منافقین کے ہتھکنڈے کیا تھے، ان کو بھی بے نقاب کیا گیا، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کا اخروی انجام کیا ہے، انجام بد. سورہ نساء میں بہت تفصیل سے یہ مباحث آئے، سورہ توبہ میں بہت تفصیل سے، سورہ احزاب، پھر سورہ منافقون اس پر موجود. لیکن یہ ایک رکوع ایسا ہے سورہ توبہ کا، ان میں آغاز میں منافق مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے، اس کے مقابلے میں مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کا رویہ کیا ہے، ایک تقابل ہے. اور ظاہر بات ہے کہ منافقت کس میں ہوتی ہے؟ مسلمانوں میں ہوتی ہے. کافر مشرک مبین ہے، وہ تو معلوم ہے. چنانچہ عام طور پر جو تقسیم کی جاتی ہے منافقت کی، کہ ایک منافق ہے اس کا نفاق اعتقادی ہے، جو پہلے دن سے ایک سازش کے تحت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. عام تصور یہ تھا کہ منافق ہوتا ہی وہ ہے، یقیناً یہ بھی منافق ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی آیا. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سورہ آل عمران میں الفاظ آئے ہیں، فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ. اہل کتاب، یہودیوں میں کچھ لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر، اس شخص پر جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے، صبح کے وقت میں، اور پھر انکار کر دو رات کے آخری حصے میں، دن کے آخری حصے میں. وَقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ کچھ لوٹ آئیں. اسلام کی ساکھ بن چکی تھی کہ جو ایک مرتبہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، اس پر لاکھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، وہ واپس نہیں آتا اپنے آبائی دین میں. اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے سازش کے طور پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ. یہ تو اس کے بارے میں سورہ مائدہ میں الفاظ یہ ہیں کہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ کفر کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل بھی گئے، انہیں ایک لمحے کا بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. ہاں، انہوں نے لبادہ اوڑا ہے. یہ منافقت کی آخری انتہا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں ایمان لا رہا ہوں، جبکہ دل میں اس کے ایمان لانے کی نیت نہیں ہے بلکہ سازش ہے. لیکن قرآن مجید میں تفصیل سے جن منافقین کا ذکر ہے وہ اور ہیں. وہ کون ہیں؟ کہ جو ایمان لائے، اللہ کے دین کی حقانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ان پر منکشف ہوئی، لیکن اس کے بعد جب ایمان کے عملی تقاضے سامنے آئے تو دین، دنیا کی محبت، مال کی محبت ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی. چنانچہ اس کو قرآن نے کہا یہ ایک مرض ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، مرض ہے. ایمان لانے کے بعد وہ بیماری جو ہے اس نے اپنا اثر دکھایا. بیماری کیا تھی؟ مال کی محبت اور دنیا کی محبت، مال و اولاد اور دنیا کی محبت. چنانچہ اس کی وجہ سے اب ایمان کے عملی تقاضے، ہجرت، جہاد، قتال، انفاق، خرچ کرو، نکلو، اب یہ بڑے بھاری مان نظر آتے ہیں. اس میں پہلا جو سٹیپ ہے، پہلی سٹیج، وہ یہ ہے کہ انسان کچھ بہانے کرتا ہے، کوئی عذر پیش کر دیا، کچھ عرصے کے بعد ان بہانوں پر اعتبار نہیں ہے کہ بار بار بہانے کیے ہیں، کب تک چلے گا معاملہ، اس پر جھوٹی قسموں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. معلوم ہے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا، لہذا قسم کھا لی اب کون کہہ سکتا ہے. اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور مروت، آپ کو معلوم ہوتا تھا جھوٹ بول رہا ہے لیکن آپ منہ پر کسی کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، مان لیتے تھے ٹھیک تمہارا عذر قبول، اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے اگلی سٹیج آتی ہے کہ جو مسلمان آگے بڑھ چڑھ کر دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایک بغض اور نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی اگر بیٹھے رہتے تو ہماری بے عملی جو ہے نمایاں نہ ہوتی. یہ زیادہ آگے نکلتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لہذا ہمارا بیٹھ رہنا جو ہے وہ پھر واضح ہو جاتا ہے، ہم بے نقاب ہو جاتے ہیں. اب ان کے خلاف ایک بغض شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا معاملہ چونکہ دنیا سے محبت ہے، دنیاوی مفادات کے پجاری ہیں، لہذا دوستیاں رکھتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے بھی، کہ اگر اسلام کا معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی حق و باطل کے اس بارکے میں باطل غالب آ گیا تو ہمارا ان سے بھی رابطہ رہے، پھر دوستیاں ان سے ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں. سچے اہل ایمان سے نفرت اور بغض پیدا ہو رہا ہے، اور ساری دوستی اور ساری محبت کرو ہو گیا اس طرف جو اسلام دشمن. اس عمل کا آغاز جو ہے وہ بدنیتی پر نہیں ہوا تھا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، قرآن مجید میں ایک مقام پر ان کی باطنی کیفیت کو یوں واضح کیا، بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا. لیکن یہ کفر قانونی نہیں ہے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کیا، گویا اندر سے تو انکار کر دیا نا. اور جو شخص بدنیتی سے نہیں آیا وہ شروع میں گلٹی فیل کرتا ہے کہ ہاں میں نے اس دین کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کیا، میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، لہذا کچھ گلٹ بھی ہوتا ہے، کچھ دوسرے بلاوت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں پھر آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، پھر آئے ثم آمنوا پھر ہمت ہوئی، ثم کفروا لیکن پھر مشکل تقاضے سامنے آئے، پھر وہی مال کی محبت پاؤں کی بیڑی بن گئی، پھر پیچھے ہٹ گئے، ثم ازدادوا کفرا اور پھر اس کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے. یہ ایک سفر ہے ایمان سے لے کر نفاق کی آخری اسٹیج تک. قرآن مجید میں زیادہ اس کو نمایاں کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کچھ علامتیں بتائی، اسے کہا جاتا نفاق کے عملی یہ ہے، دیکھتے تھے زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے اقرار کر رہا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو خوب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے. یہ ہے معاملہ ان منافقین کا. تو فرمایا کہ ان کے کچھ اوصاف ہیں. آیت المنافق کی صدا سن اذا حدث کذب، منافق کی تین نشانیاں، ایک حدیث پہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بنیاد ہے ساری بیماری کی، سارے مسائل، سب برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ کی بیماری ہمارے ہاں بہت پختہ ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، باقی سارے اسی کے فروعات ہیں. جب جھوٹ میں جری ہو گیا تو پھر اب بددیانتی بھی کرے گا، وعدہ خلافی بھی کرے گا. تو اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تمن خان، تین نشانیاں سن لو، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے بددیانتی کرے خیانت کرے، خائن کرپٹ. ایک حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اس میں اس سے بھی بڑھ کر الفاظ ہیں کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں چار خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، پکا منافق. اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعْمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتا ہو. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہی تین، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدے کی خلاف ورزی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور چوتھی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، جب جھگڑا ہو تو آپ اسے باہر ہو جائے، گالی گلوچ پر آ جائے، لاہم دست و گریبان. اب آپ دیکھیے یہ چاروں بیماریاں ہماری اس قوم میں من حیث القوم کس درجے راسخ ہو چکی. اس کا تو پورا ایک عملی پورا معاشرہ دیکھنا ہو، ان بیماریوں کا ایک مرقع عملی مرقع تو پاکستانی قوم الا ماشاء اللہ. آپ کو یاد ہوگا والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا اور خائن ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے جتنا اونچا ہے، جتنے اونچے مقام پر ہے، حکمران طبقے سے ہے، اور اس میں بھی جو ٹاپ پر ہے وہ ان میں سب سے آگے ہوگا. اسی کا آپ ظہور دیکھ رہے ہیں، کیسی کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے پبلک میں. جو کچھ سنا ہے اس کو تو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا. ایک دوسرے کے بارے میں کن جذبات کا، کن خیالات کا اظہار ہو رہا ہے پبلکلی. مورل بھی انتہائی پست لیول پر ہے، انتہائی پست لیول. اب اس حدیث کی روح سے تو حضور نے صاف کہہ دیا، یہ چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، جا کے عمرہ کر لیتا ہو، اس میں ایڈ کیجیے، لیکن اگر یہ ہیں تو خالص منافق. ہمارے ہاں تو حد ہو گئی ہے، جو اوپر کے وہ لوگ اوپر آتے ہیں ہے تو اسی قوم کی کریم، جو سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، شرم سے ڈوب بھرنے کا مقام. کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم عمرے بھی کریں گے، وہ کیا عمرہ کریں گے جسے سورہ اخلاص ہی نہیں آتی. جس سے پہلے ایک ہمارے وفاقی وزیر ریلوے کے تھے، جنہوں نے کہا تھا قرآن میں 40 پارے ہیں، بعد میں جرا کی گئی تو وہ ہکا بکا ہو کے دیکھنے لگے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، بس 40 کہیں سے سنا تھا، میں کہہ دیا. یہ تو دین سے تعلق کا حال ہے. اور ان کے ہاتھوں میں اس وقت پاکستانی قوم کی تقدیر ہے، لیکن اگر ایک طرف حکمرانوں کو روئیں گے تو عوام کو بھی دیکھ لیجئے. یہ ہمارے تبلیغی بھائی ایک درجے میں بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جاتے ہیں دیہاتوں میں، دور دراز کے علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، دین کی بنیادیں باتیں معلوم ہی نہیں ہے، دین ہے کیا. جب قوم کی اکثریت کا یہ حال ہے تو اسی قسم کے لوگ اوپر آئیں. جب دین سے تعلق کا یہ حال، چنانچہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافقین کی نشانیاں بتا دی ہیں، اور دوسری طرف قرآن مجید میں یہ رکوع ہے، اس میں بھی بڑی رہنمائی ہے. یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں جس نفاق کا تذکرہ تفصیل سے ہے، وہ تو یہ ہے کہ پہلے ایمان لائے تھے، اس کے بعد پھر یہ مراحل سے گزر کر اور پھر وہاں پہنچے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور خلود فی النار کا حکم ہے ان کے لیے. سفر شروع ہوا تھا سچے ایمان سے. چنانچہ اس حوالے سے صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا، ذرا غور کیجیے. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، اللہ کے رسول کے 30 صحابہ سے ملاقات کا موقع ملا، اور ہر ایک ان میں سے اپنے بارے میں انتہائی متفکر تھا کہ کہیں میرے اندر نفاق نہ آ جائے. چنانچہ حسن بصری کا قول امام بخاری نے نقل کیا کہ ما خافہ الا مؤمن وما امنہ الا منافق، نفاق کا اندیشہ نہیں رکھتا مگر وہی کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اس سے اندیشہ ہے کہ میری ایمان کی یہ پونجی ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس پر نفاق کا حملہ نہ ہو جائے. اور نفاق سے بے خوف نہیں ہوتا مگر وہی کہ جو منافق ہے. اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ہم سے زیادہ بے خوف کون ہوگا منافقت سے؟ اس لیے کہ ایمان کی پونجی ہے، یہ ایک دولت ہے، بہت بڑا نور ہے ایمان. جس کے پاس یہ دولت ہے اسے اندیشہ ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے. صحابہ کتنے سینسیٹیو تھے، وہ جو واقعہ ملتا ہے حضرت حنظلہ کا مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ گھر سے نکلے یہ کہتے ہوئے کہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ ہو، حنظلہ تو منافق ہو گیا. عجیب کیفیت میں تھے، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، یہ کس قسم کے الفاظ ہیں جو تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میری ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب گھر میں ہوتا ہوں تو وہ باقی نہیں رہتی، یہی تو نفاق ہے. حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً وہ اس مقام پر تھے کہ وضاحت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو حضور کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے تسلی دی کہ یہ نفاق نہیں ہے. ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے ہو سکتی ہے، اس کا تو کوئی پیرلل ہے ہی نہیں. الفاظ یہاں تک تھے کہ اگر وہی کیفیت تمہاری مستقل ہو جائے تو فرشتے تم پر تمہارے بستروں میں مسافہ کریں گے، وہ دائمی نہیں ہوگی. لیکن ایک لیول کا ایمان، نفاق نہ آئے. نفاق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عملی کوتاہی سے، نفاق کے عملی، اور انجام اس کا بالآخر، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو داغ صاف نہیں ہوگا. مسلمان ہے، گناہ کیا داغ پڑ گیا، پھر گناہ کیا پھر داغ پڑ گیا، پھر گناہ کیا، گناہ کر رہا ہے مسلسل، زندگی اس کی جو ہے وہ متقیوں والی زندگی نہیں ہے. ہر گناہ کے ساتھ ایک داغ کا اضافہ ہو جائے گا. اگر سچی توبہ نہیں کی تو ایک وقت آئے گا کہ پورا دل سیاہ ہو کر بند ہو جائے. یہ ختم قلوب کی کیفیت. پھر توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. تو یہ شخص جو مسلمان تھا، اس کا انجام پھر وہاں ہوگا خلود فی النار تک، اس لیے کہ اب ایمان کی ربق بھی باقی نہیں رہی، دل میں نور ایمان ختم، زبان پہ رہ گیا بس. تو یہ ہے ان چیزوں کی ہلاکت خیزی. ما خافہ الا مومنون، نفاق کا اندیشہ صرف اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، اور اپنے آپ کو بے خوف سمجھتا ہے وہ شخص کے جو منافق ہے. یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے. غالب نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا کہ نہ لٹتا دن کو میں تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو. کوئی دولت تھی وہ دن میں لٹ گئی، ختم ہوئی، اب تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اب میں پاؤں پسار کے سو رہا ہوں، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو. اس راہزن نے میری مشکل آسان کر دی، میرے پاس ایک پونجی تو تھی وہ پہلے ہی لٹ گئی ہے. تو اسی طریقے سے یہ بات ہے کہ اندیشہ اس کو ہوگا جس کے پاس وہ دولت ہے، نہیں ہے تو پاؤں پسار کے سوئے گا ہماری طرح. فرمایا منافقین کے حوالے سے سورۃ توبہ میں کبھی پڑھیے گا، بہت تفصیلی ذکر ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق خواتین عورتیں یہ سب ایک دوسرے میں سے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہیں. صرف مرد ہی منافق نہیں ہوتا، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ مل کر اس نفاق کو فروغ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں شانہ بشانہ چل کر. یامرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں منکرات کا، گناہ کے کام جن سے روکا گیا، جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان میں سب سے جو شیطانی عمل ہے، شیطان بھی ادھر ہی لے جاتا ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف، منکرات کی طرف. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں رستہ دکھاتا ہے، تمہارے لیے تمہیں تلقین کرتا ہے کہ ان باتوں کی، منکرات، برائیاں، سو، گناہ کے کام اور فحش کام، یہ اس کو فروغ دینے والے ہیں. یامرون بالمنکر، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، فروغ دیتے ہیں منکرات کو، حالانکہ اسلام تو آیا ہے منکرات کا تلا قمع کرنے کے لیے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں جب سے اس ملک کے اندر انلائٹنمنٹ اور ماڈریشن کا وہ نعرہ لگایا تھا، یہ تو سرکاری سطح پر اس طرف پورا میڈیا جو ہے وہ ادھر کو جا رہا ہے. منکرات کے فروغ کا جو عالم ہے اس ملک کے اندر، ابھی چند دن پہلے اوریا مقبول جان کا ایک کالم آیا تھا، ہوش ربا چشم کشا کالم، کہ یہ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے والدین کو بھی پتہ نہیں ہے، ہاتھوں میں ان کے پاس جو یہ ہے موبائل سیٹ، اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے اور کیا اس کے ذریعے استعمال ہو رہا ہے، اور ویب سائٹ کا استعمال، اور کتنا سستا کر دیا گیا یہ. موبائل فون کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اب ذرا بھی کوالٹی کا موبائل فون ہوگا تو اس میں کیمرہ ضرور ہوگا، کیا تعلق ہے ان کا. گھر میں روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، چینی نہیں ہے، موبائل فون ضرور ہوگا، ایک ایک کے پاس ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ منکرات کو فروغ دینے کا ایک بہت اہم انسٹرومنٹ آپ کے پاس آ گیا، شیطان کے پاس. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ساری فوش سائٹس ہیں ویب سائٹ کے اوپر، پاکستان میں ساری اوپن ہیں، کوئی اس کے اوپر سینسر نہیں ہے، حالانکہ سعودی عرب میں ہے، آپ لگا سکتے ہیں، کیوں نہیں لگاتے. یامرون بالمنکر، منکر کو قوت کے ذریعے سے نافذ کیا جا رہا ہے، کتنا عام کر دیا، کس طریقے سے پھیلا دیا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی کا کام سے روکتے ہیں. ہم نے کچھ عرصے پہلے مرکزی انجمن کے تحت تیمراز میں ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایف ایم چینل ہمیں چاہیے تاکہ ہم یہ دعوت قرآنی کو پھیلا سکیں. یہ نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے معلوم ہے آپ کو، مراسیوں کے لیے ہے، بھانڈوں کے لیے ہے، گلوکاروں کے لیے ہے. مجھے ابھی وہ خبر بھی ذہن میں آ رہی ہے، چند دن پہلے آئی تھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کہ سوات میں اب امن قائم ہو گیا، سیکورٹی فورسز نے چارج سنبھال لیا. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کے نتیجے میں رقص و سرود کی محفلیں جو پہلے بند ہو گئی تھی دوبارہ کھل گئی ہیں، رقاصائیں اب کھل کر جو ہیں وہ اپنا پروگرام کرتی ہیں. یہ ہے نتیجہ اس کا. یہ ہمارا مقصود اسلامی مملکت، اسلامی، اسلامی جمہوریہ پاکستان، سب نام لے رہے ہیں قائد اعظم علامہ اقبال کا، منافقت کی کوئی انتہا؟ پھر کہتے ہیں شدت پسند آ گئے. اسی خبر میں کہا شدت پسند، جب چونکہ شدت پسندی ختم ہو گئی ہے لہذا اب یہاں پر یہ خوب فروغ مل رہا ہے اس کاروبار کا. پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. سبحان اللہ, بڑا کارنامہ کیا. یہ کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ کام کن کا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. تعلیم اداروں میں درس قرآن نہیں ہو سکتا. ہاں, رقص و سرود کی محفلیں ہوں تو آپ کو فنڈز بھی ملیں گے. یہ ہے ملک. اور کوئی بے چینی نہیں لوگوں میں اس حوالے سے. نہیں ہے بے چینی, تو تب ہوتی ہے جب کوئی بحران پیدا ہو جاتا ہے. گندم مہنگی ہو گئی, چاول مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس سے تو کچھ بے چینی ہوگی. اس سے کوئی بے چینی نہیں. تو عذاب نہیں آئے گا تو کیوں نہیں آئے گا؟ تو وہ جو کہا گیا کہ قرآن مجید میں سب کا تذکرہ موجود ہے, پڑھو اپنی تصویر ملے گی تمہیں. ویسے تو قوم یہی ہماری تصویر ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, ایک تیسرا ان کیا خاص معاملہ, اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں. یہ وہ طبقات ہیں جو سارے ملک کی دولت کھا جائیں گے, لیکن جب ملک پر آفت آئے گی تو باہر بھاگے پھریں گے امداد کے لیے, اپنی تجوری کا منہ نہیں کھولتے. انہیں توفیق نہیں ہے. اربوں خربوں کے مالک ہوں لیکن ان کی تجوری نہیں کھلتی. مجھے یاد آ رہا ہے عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا رخ کیسے تبدیل ہوا. ظاہر بات ہے کہ ایک زمانے میں وہ کرکٹر تھے اور پلے بوائے کی حیثیت سے سب جانتے ہیں. بہرحال اس کے بعد ایک رخ بدلا ہے. تحریک انصاف اسلام کا بھی نام دیتے ہیں اور یہاں تک کہ طالبان کی بھی فیور کرتے ہیں. ان کا جب میں نے یہ شوکت خانم ہسپتال کا پروجیکٹ شروع کیا اور اس کے لیے میں فنڈ کے لیے نکلا ہوں, تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو برگر کی داس ہے, یہ جو ایلیٹ کی داس ہے, جو اپنے آپ کو بڑے مہذب کہتے ہیں, یہ تو دو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, اور غریب عوام جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی اس کے لیے مجھے فنڈ دے رہے ہیں. پھر میری آنکھ کھلی. یہ حقیقت ہے. یقبضون ایدیہم, ہاتھ کو بنا رکھتے ہیں خدمت خلق کے کام کے لیے, دین کے لیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ یہ لوگ خرچ کر سکتے. ہاں, دوسروں کے لیے این جی اوز کے نام پر اور پیسہ بٹورنے کے لیے نکلیں گے. خدمت خلق نہیں ہے وہ, تو اپنے مفادات ہیں. پیسہ بٹورنا اور غیر ملکی ایجنڈے کو اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا اس کو فروغ دینا, یہ این جی اوز کا کام ہے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے انہیں فراموش کر دیا, چھوڑ دیا ان کے حال. ان المنافقین هم الفاسقون, جان لو کہ یہ منافق ہی ہیں کہ جو فاسق ہیں, جو باغی ہیں اللہ کے, نہ ہنجار نہ فرمان. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور تمام کفار سے وعدہ کر رکھا ہے جہنم کی آگ کا, وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ. ہی حسبہم, وہی ان کے لیے کافی ہے, بلکہ ان کے شایان نشان وہی ہے. ولعنہم اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ایسے کردار پر. ولہم عذاب مقیم, ان کے لیے وہ عذاب ہوگا جو قائم رہنے والا ہے, دوامی ہے, اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے, کوئی چھوٹ نہیں. یہی معاملہ, یہ لعنت کا اور پھٹکار کا جو ہے وہ ان کے لیے بھی آیا قرآن مجید میں, جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں. یہاں پر بھی الفاظ یہ, ولعنہم اللہ, ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی. تو جس پر لعنت ہو وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے قطعی محروم, قطعی طور. اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والے گستاخ, اس کے لیے بھی لفظ لعنت. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. فرقف اب یہ رکوع انشاءاللہ پورا پڑھیں گے اور پھر اس کے بالمقابل اہل ایمان کا جو رویہ ہے وہ بھی قرآن مجید نے کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا، اس کا بھی انشاءاللہ مطالعہ ہوگا. اس وقت جو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس میں بہت سے معاملات میں چونکہ عام لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے تو ٹی وی پر بھی جو ہے ہمارے جو لوگ جاتے ہیں دینی طبقات کی نمائندگی کرنے وہ بھی پوری طرح بات کو بیان نہیں کر پاتے بعض اوقات. اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ. لیکن میں ایک سیمینار میں شریک ہوا تھا، وہاں جسٹس صاحب نے ایک بات کہی، اس وقت میں وہی صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے اور اس سے بے گناہ جو ہیں ان کو سزا ہو جاتی ہے، یہ صراحتاً جھوٹ ہے. انہوں نے بتایا کہ 194 جو ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ، اس کے ہوتے ہوئے اس کا امکان ہی نہیں ہے. ذرا دفعہ کے الفاظ سنیے، الفاظ تو نہیں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے کسی کے خلاف، جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس نے جو ہے توہین کی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر ٹرائل کے دوران، اس لیے کہ جو سسٹم بنایا ہے وہ بہترین ہے عدالتی اعتبار سے، بھرپور عدالتی تحقیقات ہوتی ہیں تب کوئی جو ہے ججمنٹ سنایا جاتا ہے، پورا تقاضا جو ہے ہر اعتبار سے اس کو پورا کیا جاتا ہے، کہ ٹرائل کے دوران اگر جھوٹ ثابت ہو جائے اور ابھی مجرم کو یا ملزم کو جس پر الزام لگایا گیا تھا سزا نہیں ہوئی، ٹرائل کے دوران ہی ثابت ہو گیا کہ الزام جھوٹا تھا، تو جھوٹا الزام لگانے والے کے لیے عمر قید کی سزا ہے ہمارے تعزیرات کے لیے. اس معاملے میں اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کو سزا ہو گئی، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے قانون میں تو سزا توہین رسالت کی قتل ہے، قتل کر دیا گیا اور بعد میں ثابت ہوا کہ اس پر جھوٹا الزام تھا، تو وہ جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کی بھی سزا موت. اب اتنا کچھ اگر موجود ہے ہمارے تعزیرات پاکستان میں تو کیسے اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا. چنانچہ عملاً صورتحال یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی ایک کو بھی یہ سزا اس پر نافذ نہیں ہوئی. ذرا سا بھی شبہ ہوا ہے تحقیقات کے دوران تو جیسے کہ اصول ہے، شبہ اگر کسی درجے کا بھی ہو تو پھر ملزم کو سزا نہ دی جائے. تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ اصل میں اس کو آڑ بنا کر ان کا جو اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ وہ 73 کے آئین کو، اس کے اندر ترامیم کو منسوخ کرا کر وہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اس کو غیر مؤثر بنانا چاہتے ہیں. ان کی منزل وہ ہے، یہ ہاپ سٹیپ اینڈ جمپ والا مسئلہ ہے. اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا. تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو واقعتاً وہاں جب جسٹس ندیر صاحب نے بتائی ہے تو تمام شرکا جو بیٹھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے، کسی کو بھی معلوم نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ ہمارے علم میں نہیں تھا. اور ٹی وی پر جب اس حوالے سے لوگ آتے ہیں چکر دینے کے لیے، وہ جو ایجنٹ ہیں اسلام دشمن طاقتوں کے، تو پھر لوگ چونکہ معلوم نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ ہاں جی پروسیجر لا میں تو تبدیلی آنی چاہیے، اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کو بدلنا چاہیے. یہ سارا لاعلمی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ کہنا ہی غلط ہے. تو یہ ایک تصویر کا ایک رخ میں نے آپ کے سامنے دکھایا ہے، اور بہرحال اللہ کرے کہ وہ معاملہ نہ ہو. اور ہمارا تو حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ بل جو شیری رحمان نے داخل کیا ہے اور سپیکر نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، اسے ریجیکٹ کر دینا چاہیے وہیں پر. حکومت جو ہے وہ صرف زبانی طور پر تو کہا گیا کہ ہم کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن یہ کام ہوگا تب تسلی ہوگی، ورنہ کسی بھی وقت اس کی بنیاد کے اوپر اسمبلی میں اس کو وہ اٹھا سکتے ہیں. اگر واقعی سنجیدہ اور مخلص ہیں اور جو کچھ کہا گیا کہ ہم اس معاملے میں قانون کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو بل واپس لینا چاہیے. اور اس معاملے میں ہمارے سیاستدانوں کا کردار تو خاص طور پر بہت مکروہ سامنے آئے. سب کے سب. اور آخری بات حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ آج منور حسن صاحب کا بیان ہے کہ شمالی وزیرستان پر حملے کے بعد اگلا قدم ان کا ہوگا جنوبی پنجاب, اس پہ فوجی کاروائی کی جائے. اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ شمالی وزیرستان پر اگر فوج نے کوئی امریکہ کے دباؤ پر کوئی فوجی ایکشن کیا تو یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے آخری تنکا ثابت ہوگا. یہ انتہائی مولک ہے اس ملک کے لیے اور کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. وہ امریکہ جو ہے اپنی شکست کا بدلہ پاکستان سے چکانا چاہ رہا ہے, وہاں تو اس کی دال گلی نہیں ہے. اور ذلیل و خوار ہو کے نکلے گا, لیکن ہم جو اس کے آگے سجدہ ریز ہوئے تھے ہم اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور وہ کرنا چاہتا ہے, ہاں رب ہے جو بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں. تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی شمالی وزیرستان کی طرف اور نہ پھر جنوبی پنجاب, اس لیے کہ اس فوجی ایکشن میں پھر جو ہوتا ہے عوام کے ساتھ بس اسے اشارے میں ہی سمجھ لیجیے. جو میں بت کردے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستانی عوام اور فوج آپس میں لڑیں قوت کو ختم کرنے کا. اللہ تعالی ہمیں اس انجام میں بد سے محفوظ رکھے, اور ہمارے دنوں میں جو نفاق منافقت ہے اللہ تعالی اس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ایمان کا نور ہمیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.